الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذلک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین فلما رآ القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم مالم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاز مطالعہ قرآن حکیم میں سلسلہ وار جو یہ اہتمام ہر جمعرات کو کیا جاتا ہے اس میں سورۃ الانعام ہمارے زیر مطالعہ ہے. آٹھویں رکوع کا ہم نے پچھلی نشست میں آغاز کیا تھا. مکی قرآن ہے اور کفار مکہ کے جو مشرکانہ عقائد ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے, باطل عقائد کا, اور توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. قریش مکہ کو کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے اسلام کی, ان کو یہ زوم تھا, یہ گھمنڈ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں, اصل ہم ان کے ملت ابراہیمی کے اصل وارث ہیں. یعنی جو تعلیمات ابراہیم علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں تو اس پر تو صحیح طور پر ہم عمل کرنے والے ہیں. یہ ایک زوم تھا, زوم باطل تھا کفار مکہ کو, کہ جس کی تصحیح اللہ سبحانہ وتعالی نے اب ان آیات میں کہ جو آج ہم مطالعہ کریں گے اس میں فرمائی ہے. اور سورۃ الانعام میں یہ جہاں ایمان باللہ کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں, اسی طرح سے مکی قرآن میں آپ ایمان بالرسالت کے ذیل میں دو انداز ہیں کہ جو کہ دیکھتے ہیں. ایک انداز ہوتا ہے قصص النبیین کا انداز, ایمان بالرسالت کے مباحث میں ایک انداز قصص النبیین کا ہوتا ہے کہ جس میں انبیاء علیہم السلام کے جو ذاتی محاسن ہیں ان کا بیان آتا ہے. جس طرح سے سورہ یوسف ہے, پوری سورت یوسف علیہ السلام کے قصے پر جو ہے وہ مشتمل ہے. اسی طرح سورہ طہٰ ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کے پورے ادوار کا تذکرہ, دور کا تذکرہ, قصہ ہے کہ جو کہ بیان ہوا. اسی طرح سے یہ اب یہاں سورۃ الانعام میں قصص النبیین کے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو بیان کیا جا رہا ہے. ایمان برسالت کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے, وہ کہلاتا ہے انبیاء و رسل, اور یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ سورۃ الانعام کا جو جوڑا ہے سورۃ الاعراف اس میں, کہ انبیاء و رسل کے انداز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ رسول آتے ہیں قوموں کو دعوت دیتے ہیں اور قوموں کی طرف سے پھر ریٹیلیشن ہوتی ہے, اور حق کو جھٹلایا جاتا ہے کہ جس پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آتا ہے، نافرمان قومیں مٹا دی جاتی ہیں صفحہ ہستی سے، تو یہ انداز کہلاتا ہے انبا و رسول کا انداز، اور یہ موضوع ہے اگلی سورت، سورت الاعراف کا. تو یہاں قصص النبیین کے انداز میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور جیسا کہ بات آئی ہے کہ کفار مکہ کا جو زوم باطل تھا کہ ہم اصل وارث ہیں ملت ابراہیمی کے، ان کے اس گھمنڈ کو جو ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں تم اس پر تو عمل پیرا نہیں ہو، بلکہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کافرانہ عقائد رکھتی تھی تم اصل میں اس کے پیروکار ہو، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دے رہے تھے جس طرح سے آج تمہارے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور تم اس کو جھٹلا رہے ہو جس طرح سے قوم ابراہیم نے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو جھٹلایا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا تھا، جان کے دشمن ہو گئے تھے قوم ابراہیم علیہ السلام کی، بالکل اسی طرح سے آج تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، ان کو ایزا دے رہے ہو، اور ان کو بھی تم جو ہے وہ نتیجہ پھر بعد میں یہی نکلا کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ ہجرت کرنی پڑی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آئینہ ہے کہ جو کہ قریش مکہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو خطاب کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دے رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے. فرمایا کہ وہ اس قال ابراہیم لابیہ آزر، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ کہا فرمایا، اب یہاں پر تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ عراق کا جو ایک علاقہ ہے شہر ہے اور اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ماحول جو ہے وہ بڑا مشرکانہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ جس گھرانے میں ہوئی تو جو والد باپ آزر وہ بت تراش بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو بادشاہ تھا نمرود عراق کا اس کا جو دوسرا نمبر کا آدمی تھا وہ تو یہ تھا یعنی آزر، یعنی اتنی اس کی جو ہے وہ اہمیت تھی، اور وہ سیٹ کے جو یعنی اس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک سیادہ چودراہٹ تھی اس کی آزر کی، یہ سیٹ تیار تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی، بیٹے کے لیے بھی. لیکن یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید پر گامزن تھے اور مسلسل اللہ کی نشانیوں پر، کائنات پر غور و فکر ہے کہ جو کہ وہ کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت تک پہنچ گئے تھے، معرفت الہی انہیں حاصل ہو گئی تھی، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مزید نشانیاں، اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا، وہ دکھائیں ان کو تاکہ انہیں یقین جو ہے وہ حاصل ہو جائے. تو بہرحال خاصہ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ یہ خود توحید پر گامزن تھے، اپنی قوم کو بھی لوگوں کو بھی توحید کا سفر کراتے تھے، یعنی ان کے سامنے ایسی اس طرح کے دلائل رکھتے تھے یا ایسے سوالات ریز کرتے تھے کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ کتنے باطل عقائد پر جو ہے وہ جمے بیٹھے. تو یہ واقعات ہیں کہ جو کہ آگے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ کہ یہ پس منظر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو انسان جس گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے تو اس کے جو بھی عقائد ہیں بڑوں کے وہ اسی میں بہہ جاتا ہے، وہی عقائد ہے کہ جو کہ اپنا لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، لہذا جب وہ غور کرتا ہے کائنات کے حقائق پر اس کی نگاہ جاتی ہے تو پھر وہ اصل منم حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، معرفت الہی پھر اسے حاصل ہوتی ہے، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو جو ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے. سب سے پہلے یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ آزر سے، اب یہاں پر یہ نوٹ کریں کہ آزر کا لفظ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے، ابھی ہی آزر، کہ ان کے جو ابھی یعنی والد ہیں اس کا نام کیا تھا؟ آزر تھا. اچھا، بعض کا خیال یہاں تک گیا ہے کہ بھئی یہ آزر جو ہے یہ تورات میں تو اصل نام آیا ہے طارق، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، تو لہٰذا یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ آزر جو تھا وہ لقب تھا، اصل نام جو ہے وہ طارق تھا. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، قابل قبول ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات جو ہے وہ اس رائے پر پہنچ گئے اور بڑے تکلف کر کے پہنچے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کا جو نسب ہے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جو ہے وہ کوئی مشرک نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آزر جو ہے وہ اصل میں والد نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کے، بلکہ یہ ابن کا جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ چچا کے لیے بھی عام مستعمل ہے، لہذا یہ چچا تھے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ والد نہیں تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی حقائق ہیں دلائل ہیں اس سے بات یہ واضح ہوتی ہے، اور اکثریت جو علماء کی ہے انہوں نے اس بات پر اکٹ کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ اصل میں یہ آزر جو ہے وہ والد ہی تھا اصل ابراہیم علیہ السلام کا، چچا نہیں تھا. جو چچا کی رائے رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی تکلف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، حالانکہ اتنی صراحت کے ساتھ کئی بار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے آزر کا لفظ آیا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ والد تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور بت پرست بھی تھے، بت گر بھی تھے، بت بناتے تھے. پنڈت کا ایک یعنی ایک اسٹیٹس تھا کہ جو کہ حاصل تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نمرود کے سیکنڈ نمبر پر یہ تھے. لہٰذا یہ ہے کہ بڑی سیادہ چودراہٹ تھی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے دعوت شروع کر رہے ہیں، یعنی جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے اور دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں اس کی ترتیب یہی ہے دعوت کی، کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے جو ہے وہ بات شروع کی جائے. اور الاقرب فالاقرب یہ اصول ہے کہ جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقدار ہے. لہذا یہ ہے کہ نفس کو پہلے دعوت دی جائے، پھر یہ ہے کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ آغاز کیا جائے. تو یہ بھی دوسری حکمت جو کہ اس آیت میں نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات کہی، مطلب جو بھی مشرکانہ عقائد ماحول میں تھے اس کی نفی جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ شروع کی ہے، اپنے باپ کو جو ہے وہ سمجھایا. اور یہ پورا ایک فطری اسلوب ہے، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تن تنہا عرب کی سرزمین پر دعوت شروع کی تو ابتدا میں آپ کو بھی حکم کیا تھا کہ فانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو ان کا حق ہے کہ جو کہ زیادہ بنتا ہے. تو یہ کام کا جو بھی دین کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اپنے گھر سے ہوگا. عموم میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑا ایک ڈفرینس اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ گھر بائی پاس ہو رہا ہوتا ہے اور کئی کئی کلومیٹر دور جا کے جو ہے وہ سینہ تان کر دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن گھر والوں کو دعوت نہیں دی جا رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر والے ہمارے چھٹے بٹے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہماری کیفیات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. لہٰذا اب ان سے تو آنکھیں چار ہونا مشکل ہوتا ہے کہ اب ان کو کیسے دعوت دیں، یہ تو ہماری کیفیات کو جاننے والے ہیں، اور جو دور بیٹھا ہوا ہے کئی کلومیٹر دور، ہزار کلومیٹر دور، اس کو تو پتہ نہیں. وہ تو آپ اس کو دعوت دینے جائیں گے تو بڑے جبے کبے میں، اور وہ تو بڑا متاثر ہو جائے گا، اسے تو آپ کی اندرون کیفیات پتہ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر گھر والے بائی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ غیر فطری عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ حکمت جو دعوت کی ہے اس کو سمجھ کر اور دعوت کا جو بھی حق ہے کسی درجے میں ادا کرنے کی توفیق دے. تو جو بھی قرآن مجید سے ہمیں اسلوب نظر آتا ہے کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی، کہ وہی قال ابراہیم لابیہ آزر، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، فرمایا اتتخذوا اصناما آلہا، کہ کیا تم بتوں کو جو ہے وہ معبود بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بت بناتے ہو اور انہی کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا دیتے ہو، انہی سے جو ہے وہ سوال کرتے ہو. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اور بے شک میں اے والد آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اور یہ تو بڑا ایک اختصار کے ساتھ یہاں سورۃ الانام میں یہ مباحثہ ہے کہ جو والد سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا، ورنہ دیگر مقامات پر ذرا تفصیل بھی ہے کہ بڑے ہی پیارے انداز میں یا ابتی یا ابتی، اے ابا جان. تو یہاں پر خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے ان کے سامنے بھی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ رکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی بڑے کو دعوت دے دین اسلام کی تو اس کا انداز کیسے ہو، وہ لٹھ مارنے والا انداز نہ ہو. جس طرح سے آج ایک نوجوان جب تبدیل ہوتا ہے تو اپنے بزرگوں کے سامنے جو ہے نا وہ بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا ہوتا ہے، حق بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن لہجہ بڑا کرخت ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ سامنے رکھا نوجوانوں کے لیے کہ انہیں اپنے بڑوں کو اگر کوئی دعوت دینی ہو، حق بات بتانی ہو، تو انداز کیا ہو؟ بڑا ملائم ہو، موقف سخت ہو، لیکن یہ ہے کہ انداز جو کلام کرنے کا ہے وہ بڑا نرم ہو. اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو دیکھیں یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی طرح یعنی اس میں پہلی آیت میں مزید بھی نکتے ہیں کہ جو نکلتے ہیں, یعنی جب بھی قوم بگاڑ کا شکار ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے کہاں کہاں سے بندوں کو اٹھا دیتا ہے, کیسے کیسے مشرکانہ ماحول سے جو ہے وہ بندے نکل جاتے ہیں کہ جو کہ اسی شرک کا ابطال کرتے ہیں. یعنی اس پہلی آیت سے یہ نقطہ بھی جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جیسے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا, تو موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے, پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں, کہ جو کہ ساری برائیوں کا جو ہے وہ جڑ تھا, وہیں پر ان کی پرورش ہوئی, وہاں سے جو ہے وہ جو ریفارمر ہیں موسیٰ علیہ السلام وہ نکلے. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام, شرک کا اڈا تھا گھر, بت تراش, بت پرست, بت گھر, باہر کا ماحول بھی مشرکانہ, سیاسی شرک بھی, مذہبی شرک بھی, لیکن کس طرح سے اس ماحول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا ابطال کرنے کے لیے بندہ مومن ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کھڑا کیا, نعرہ مومنانہ بلند کیا, ابھی ہم پڑھ لیں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے اس اعتبار سے کہ جو کہ اسی طرح سے ایک اور نقطہ یہ ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بت پرستی ہے نا, چند بتوں کو یا ہستیوں کو پوجنا بظاہر, تو یہ تو ایک ظاہری شکل ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ کیا چھپا ہوتا ہے کہ ایسی بعض ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو بت بنا کے سامنے رکھ دیتی ہیں, لیکن اصل ان کی پوری شیطانی یہ قوت ہے کہ جس کو پوجنے کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے. اور یہ بت پرستی کا آغاز ہی جو ہے وہ شخصیتوں سے ہوا نا, یعنی قوم نوح نے سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کیا, اور ہوا کیا تھا, بت کیسے بنے, ان کے پانچ بزرگ تھے, بزرگ جو ہے وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھئی کیسے ان کو یاد رکھو گے, تو لہٰذا تصویریں بنا لو, پھر پٹی پڑھائی کہ تصویریں تو جو ہے وہ پائیدار نہیں ہوتی, تو ذرا پتھر کے بت بناؤ تاکہ دیر پا رہے. تو پھر ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کی تعلیمات تو پھر چلی جاتی ہیں ذہنوں سے, قوم سے نکل جاتی ہیں, سیرت ان کی غائب ہو جاتی ہے, اور رہ کہہ جاتے ہیں وہ بت رہ جاتے ہیں, اور یہ بت پرستی پھر اس طرح سے چلی. آپ آج بھی آپ دیکھیں کہ پیچھے پوری شیطانی قوتیں ہیں کہ جو کہ بت پرستی کا یا مشرکانہ ماحول وہ پیدا کرتی ہیں, اور اپنے جو بھی شیطانی ہٹ کندے ہیں کہ جو کہ مسلط کر رہی ہوتی ہے. آج ہماری معاشرے کا بت پرستی کیا ہے, یہ سیاسی لیڈر اگر آپ غور کریں نا کہ ہر طرح کی حرام خوری چل رہی ہے, کرپشن چل رہی ہے, اور پوری پوری قوم کے جو ہے وہ سودے ہوتے ہیں, پوری قوم کی مال و دولت لوٹ کر جو ہے وہ, اور کہاں کہاں کے بینکوں میں باہر جو ہے وہ جمع کرتے رہتے ہیں, عیاشی کرتے رہتے ہیں, لیکن جو فالوورز ہیں لیڈرز کے وہ اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی ایک بات بھی خلاف جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتے, جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ شیطانی قوت ہے نا کہ وہ یہ پٹیاں پڑھا رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہ لیڈر ہے کہ جو بغیر کسی یعنی کمی کوتاہی کے ہے, یہ کمیوں کوتاہیوں سے, خطاؤں سے, گناہوں سے بالکل پاک ہے, یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ ذہن میں بٹا دی جاتی ہیں, اور وہ یہ کہ وہ خدا بنا لیا جاتا ہے, جانے دی جاتی ہیں, گاڑیوں املاک کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے, ذرا سی بھی خراش آ جائے لیڈر پر تو یہ کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. یہ بھی شرک کی کیفیت ہے نا, کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جان تو اللہ کے لیے نکلنی چاہیے, دینی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ وہ نکل رہی ہے کسی لیڈر کے لیے, دنیا پرست لیڈر کے لیے جو ہر طرح کے گناہ میں جو ہے ملوث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تو بہرحال یہ ہے کہ آگے دیکھیے آیت نمبر 75 میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اب انہیں قوم کو شرک سے بچانا تھا اور ان کے سامنے دلائل رکھنے تھے, مشرکانہ جو بھی عقائد ہیں ان کا رد کرنا تھا, تو ان کو یقین کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بعض نشانیاں ہیں کہ جو کہ عجائبات وہ دکھائے کائنات کے. وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے کچھ عجائبات جو ہے وہ دکھائے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اس لیے کہ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں, اور پھر جب وہ یقین کی دولت حاصل ہو تو انشراء صدر کے ساتھ اپنی مشرکانہ قوم کو جو ہے وہ یعنی شرک سے بچا سکے, یہ وہ مقاصد تھے. تو دیکھیں یہ ابراہیم علیہ السلام فطرت کے لحاظ سے, کیونکہ نبی فطرتی جو ہے وہ بالکل موحد ہوتا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے رہے کائنات پر، از خود اصل منیم حقیقی تک پہنچ گئے تھے، اور پھر جب ظہور نبوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید کچھ نشانیاں جائے بات ہیں کہ جو کہ دکھاتے ہیں بڑے بڑے، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کا سفر کرایا گیا، بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو کہ دکھائی گئیں تاکہ یقین کی دولت ہے کہ جو کہ حاصل ہو۔ تو یہ ہر سلیم الفطرت انسان جب کائنات کے حقائق پر غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی، یعنی نبوت کے معاملات تو بالکل الگ ہیں، اب تو خاتم النبیین اللہ کے رسول، اب کوئی نبی نہیں آنے، نبیوں کا معاملہ اس سے اوپر ہے کہ وہ بہت سارے عجائبات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی بہت سارے حقائق ہیں جو منکشف ہو جاتے ہیں اگر تو وہ کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرتے رہیں اور اپنی حدود کے اندر رہیں۔ اچھا، ایک غور و فکر سلیم الفطرت انسان کرتا ہے، ایک غور و فکر سائنسدان بھی کرتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ یعنی سائنسدان جو ہے نا وہ اپنے صرف ذات اور اپنی جو بھی محدود دائرہ ہے اس کے اندر وہ محدود رہتا ہے، اشیاء کے وہ ظاہر پر جو ہے فوکس کر رہا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ کوشش یہ کرتا ہے جاننے کی کہ بھئی اس شے کے دنیاوی فوائد وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ لہذا سائنسدان کی جو عینک ہے نا بس وہ یہاں مرتکز ہوتی آنکھ، وہ اس کے جو باطن ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ یعنی میں مثال دوں نا، آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا، سائنس آپ نے پڑھی ہے، نیوٹن ایک دفعہ بیٹھا ہوا ہے اور درخت سے جو ہے وہ سیب نیچے گرتا ہے سیدھا، اب نیوٹن جو ہے یہ غور کرتا ہے کہ بھئی یہ سیب جو ہے یہ نیچے کیوں گرا، یہ دائیں بائیں کیوں نہیں گیا، یعنی دوسری سمتوں میں کیوں نہیں گیا، یہ صرف ایک ہی سمت میں نیچے کیوں آیا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اس نے غور کیا تو پھر اسے یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ کشش ثقل ہے، ایک قوت کشش ہے، گریویٹیشنل فورس ہے کہ جو کہ اس کی وجہ سے یہ نیچے آیا، یہ اوپر نہیں گیا، یہ دائیں اور بائیں نہیں گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے اس انکشاف سے جو ہے وہ اور تحقیقات بعد میں ہوئی اور کیا کچھ چیزیں ہیں کہ جو کہ برآمد ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ نیوٹن اس بات تک نہیں پہنچ سکا کہ اس سیب کا گرانے والا جو ہے وہ پیچھے کون ہے، اور یہ جو پوری دنیا کی جو اس کو احاطہ قوت کشش سے اور گریویٹیشنل فورس سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، وہ ہستی کون ہے پیچھے کہ جس نے یہ قوتیں ہیں کہ جو کہ بنائی ہوئی، جو کہ ہمیں جو کہ ہم آج ویریفائی کر رہے ہیں، سائنسدان ویریفائی کر رہے ہیں، اس حقیقت تک جو ہے وہ سائنسدان نہیں پہنچتا۔ یہ حقیقت پا کون لیتا ہے؟ وہ کہ جو کہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، جو حکمت کے ساتھ اور عقل صحیحہ کے ساتھ جو ہے وہ کائنات کا سفر کرتا ہے حقائق کا، تو وہ اصل منیم حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بظاہر یہ پانی پیاس بجھاتا ہے کہ جب کوئی پیاسا اسے پیے، لیکن سلیم الفطرت انسان اس گہرائی تک پہنچتا ہے کہ یہ پانی پیاس یعنی بجھا نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو، یہ ڈاکٹر جو ہے اس کی میڈیسن مریض کو صحیح نہیں کر سکتی تھی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ وہ فرق ہے کہ جو کہ سائنسدان کا اور سلیم الفطرت انسان کا۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ فلسفی ہے، فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ لہذا ڈور الجھی بھی ہو اسے سلجھانے کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ اس کا سرا ہاتھ میں آ جائے تو ڈور الجھی بھی سورج سے چلی جائے۔ جو فلسفے یعنی فلاسفر ہوتے ہیں انہیں وہ بس وہ الجھی ہوئی ڈوروں میں الجھتے رہتے ہیں، اور جو حکیم انسان ہوتا ہے وہ الجھی ہوئی ڈور کا سرا اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے غور و فکر کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکمت کی دولت، یہ باطنی بصیرت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے بڑے بڑے عجائب دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اچھا دیکھیں، یقین کے بھی تین درجے ہیں کہ جو فقہاء نے مفسرین میں بیان کیے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، اور تیسرا درجہ ہے حق الیقین کا۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس، خبر دی کہ بھائی کرنگی نمبر 4 مین اسٹاپ پر جو ہے وہ کوئی آگ لگ گئی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مثال کے طور پر بیان کر رہا ہوں، ایک شخص آیا اس نے یہ خبر دی، تو یہ کیا ہو گیا، یہ کون سا یقین حاصل ہو گیا آپ کو؟ علم الیقین، علم ہو گیا آپ کو، ایک شخص نے آپ کو یہ بتایا۔ اس سے اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ عین الیقین کا ہے کہ آپ خود جا کے جو ہے وہ 4 نمبر کے اسٹاف پر دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے اس آگ، یہ عین الیقین حاصل ہو گیا، یہ پہلے درجے سے اوپر کا درجہ ہے۔ اور سب سے اوپر درجہ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ اس آگ کی جو تپش ہے یا چنگاریاں ہیں وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لگ جائیں, تو پھر وہ حق الیقین کی کیفیت ہے کہ جو کہ پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں, وہ علم الیقین جو ہے وہ ان کو کرایا, اور وہ پھر حق الیقین ہے کہ جو کہ حاصل ہوا, اور پھر قوم کو جو ہے وہ دعوت دی. اب وہ مشرکانہ عقائد کیا تھے قوم کے, وہ اگلی آیتوں میں بڑا ایک پرحکمت واقعہ بھی ہے کہ جو کہ آ رہا ہے, بڑا دلچسپ واقعہ بھی آ رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی جو نا وہ کچھ خصلتیں تھیں, دو خصلتیں تھیں. ایک خصلت یہ تھی کہ وہ یعنی جب بھی کوئی بات ان کو سمجھائی جائے نا تو وہ کٹ حجتیاں بڑی کرتی تھی, یعنی مین میخ جو ہے وہ بہت نکالتے تھے, ہیئر اسپلٹنگ بہت زیادہ کرتے تھے, بال کی کھال نکالنا, اور یہ کہ مانتے بڑی مشکل سے. ایک تو یہ کٹ حجتیاں وہ کرتے تھے بہت زیادہ, جس طرح سے یعنی ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تھے نا, تو کس طرح سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا, دلیل دی کہ بھئی میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے, تو نمرود نے کہا بھئی یہ تو میں کرتا ہوں, اور اس نے اپنے اس دعوے کے سچائی کے لیے ایک شخص کی جو کہ سولی چڑھنے والا تھا اپنے جرم پہ اس کو بلایا اور زندہ چھوڑ دیا, اور ایک معصوم انسان چلتے پھرتے انسان کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی دے دی. وہ کہا کہ یہ تو میں کرتا ہوں, میں زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ضد پہ اترا ہوا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ اپنی بات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے مزید کچھ دلائل دیتے کہ نہیں میرا رب جو ہے وہ, مطلب دلائل تو بہت سارے ہو سکتے تھے نا کہ بھئی تم نے ایک برے بنائے انسان کو پکڑ کے جو ہے وہ چھوڑ دیا, سولی دے دی اور سولی دینے والے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, میرا رب تو وہ ہے کہ جو کہ حقیر پانی کی بوند سے جو ہے وہ انسان بنانے والا. دلائل بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جب محسوس ہونا دائی کو کہ بھئی یہ جو سامنے والا ہے یہ دلیل ہی سے جو ہے وہ زچ ہوگا یا پیچھے ہٹے گا, تو پھر ایسا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہ فین اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. اچھا میرا رب وہ ہے کہ جو مشرق یعنی سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, اگر تم خدائی کے دعوے دار ہو تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھاؤ. اب یہ ایسا سوال تھا کہ جو قرآن فیس ایکسپریشن کھینچتا ہے نمرود کا, فبوہت الذی کفر. یعنی جیسے یہ سوال سنا ابراہیم علیہ السلام کا تو نمرود کافر وہ بالکل مبہوت ہو کے رہ گئے, یعنی بالکل ہکا بکا, منہ کھلا کا کھلا, کوئی جواب بن نہیں پڑا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ خصلت تھی قوم ابراہیم کی کہ وہ کٹ حجتیاں بڑی کرتی تھی. اچھا پھر دوسری خصلت یہ تھی کہ جس بات کو ماننا نہیں ہوتا تھا یا دلائل ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے تھے تو پھر وہ جھگڑنا شروع ہو جاتے تھے اور لڑنے مرنے پر جو ہے وہ اتر جاتے تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اچھی طرح سے اپنی قوم کا مزاج. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے اب بعض جگہ تو بڑے ذرا سخت انداز میں, یعنی وہ مذہبی شرک کی جو نفی کی وہ بات سورہ انبیاء میں ہم پڑھیں گے, آ کے جا کے یہ بت خانے میں داخل ہو کر اور جو ہے وہ جب بت توڑے تھے اور قوم نے پوچھا کہ کیا تم نے کیا ہے, تو وہاں تو ذرا سخت الفاظ بھی آتے ہیں, اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تف ہے تم پر کہ تم کس طرح سے جو ہے وہ ان معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تمہیں نفع نقصان کیا پہنچائیں گے, تو وہاں تو ذرا سختی نظر آتی. لیکن یہاں پر جو مشرکانہ ماحول تھا, قوم جو ہے وہ ستارہ پرست بھی تھے, مظاہر قدرت کو پوجنے والے تھے, کچھ ستاروں کو پوج رہا ہے, کوئی چاند کو پوج رہا ہے, کوئی سورج کو پوج رہا ہے, تو یہاں پر ذرا دلائل کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے. ان کا خاصہ میں نے عرض کیا کہ خود توحید پر گامزن تھے اور لوگوں کو توحید کا سفر کراتے تھے. اب ذرا دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ حجت فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ اب یہ گئے ہیں باہر نکلے ہیں, فلما جن علیہ اللیل را کوکبا, پس جب رات نے ڈھانپ لیا اس کو, یعنی جب رات آ گئی تو اب را کوکبا, ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا. اب لوگ جمع ہیں, ستارہ پرستی چل رہی, ستارے کو پوج رہے ہیں. مفسرین نے بیان کیا کہ زہرہ جو ستارہ ہے اس کو, وہ بہت زیادہ چمکتا تھا, اس کو جو ہے نا قوم ابراہیم پوجتی تھی, ستارہ پرست وہاں پر لوگ تھے. لہذا اب ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو توحید کا سفر کرانے کے لیے وہاں کھڑے ہو کے اس ستارے کو دیکھا جو چمک رہا تھا, روشنی دے رہا تھا, تو کہا کہ حاضر ربی, یعنی قال حاضر ربی, انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. اب یہ خود سے کلام کر رہے ہیں لیکن بتا رہے ہیں لوگوں کو. فلما افلا, پس جب وہ دن نکل آیا، ستارہ ڈوب گیا، اپنی روشنی جو ہے وہ چھوڑ دی، قال لا احب العافلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں ڈوبنے والے کو، غائب ہو جانے والے کو تو پسند نہیں کرتا، بس یہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کس کو؟ ستارہ پرست کو، سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، اور واقعتاً یہ حق منکشف ہو گیا ان پر کہ واقعی یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ رب ہو سکتا ہے کہ جو ڈوبنے والا ہو، رب تو وہ ہو کہ جو کہ ڈبونے والا ہو اور بچانے والا ہو، یا روشن کرنے والا ہو، روشنی دینے والا ہو، یہ تو خود ہی جو ہے وہ ڈوب گیا، بالکل روشنی چھوڑ دی، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ اب یہ دعوت توحید دے کے اب گئے ہیں دوسرے گروہ کے پاس کہ جب چاند نکلا ہوا ہے اور وہاں چاند پرست لوگ جمع ہیں، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، پس جب انہوں نے چاند دیکھا روشن، قال هذا ربي، تو وہاں جا کے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے، فلما افلا، پس جب چاند بھی جو ہے وہ غائب ہو گیا دن کی روشنی میں، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں تو لازماً پھر گمراہ قوم لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی میرے رب نے مجھے ہدایت دیے تو میں اس گمراہی سے بچا ہوا ہوں، یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں کہ جو کہ ڈوبنے والے؟ اب گئے تیسرے گروہ کے پاس، چاند، اب سورج نکل آیا دن، اور یہ کہ وہاں سورج پرستی چل رہی ہے، لوگ جمع ہیں، پوج رہے ہیں، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر، تو پس جب سورج جو ہے وہ نکلا چمکتا ہوا، اور وہاں جا کے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، فلما افلت، پس جب رات ہوئی اور سورج بھی جو ہے وہ غروب ہو گیا، وہ بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بری مما تشرکون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک میں اعلان برات کرتا ہوں، دوری اختیار کرتا ہوں اس سے کہ جس کو تم پوجنے والے ہو، شرک کرنے والے، یعنی جس کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کی ذات، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اب یہ نعرہ مومنانہ ہے، اب آپ سوچیں اس مشرکانہ ماحول میں یہ نعرہ مومنانہ اصل میں نعرہ بغاوت تھا، ابراہیم علیہ السلام بغاوت کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ قوم کے جو بھی نظریات ہیں اس سے، کہ بے شک میں تو اپنا چہرہ موڑتا ہوں اس ہستی کی طرف، فطر السماوات والارض حنیفہ، کہ جو آسمان و زمین کا خالق ہے، بنانے والا ہے، حنیفہ، رخ کرتا ہوں اپنا چہرہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں، وحاجہ قوم، اب قرآن اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اب جب یہ رد کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی کا، لہذا قوم جھگڑنے لگی، ابراہیم کیا کہہ رہے ہو، ہم تو اتنے عرصے سے جو ہے وہ ان کی عبادت کر رہے ہیں، پوج رہے ہیں، اور تم ان کا انکار کر رہے ہو، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں کہ جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اور میں خوف نہیں رکھتا اس سے کہ جس کو تم اس اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان معبودان باطل سے میں کوئی خوف نہیں کھانے والا، الا ان يشاء ربي شيئا، مگر یہ کہ جو میرا رب کچھ میرے لیے کوئی نقصان کرنا چاہے تو وہ ذات ہے کہ جو مجھے نقصان پہنچا سکتی، تمہارے یہ معبودان باطل میرا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتے، یعنی اب محسوس ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی نفی کی، ستارہ پرست لوگوں کی، ان کے عقائد کی، تو انہوں نے یہ دھمکیاں دیں کہ دیکھو تم ہمارے معبود کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہو نا، انکار کر رہے ہو، اب ان کی طرف سے تم پر مصیبتیں آئیں گی، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں ڈرنے والا تمہارے ان معبودان باطل سے، مگر یہ ہے کہ نقصان تو صرف ایک ہستی ہے، فائدہ یہ نقصان کہ جو میرا رب ہے کہ جو کہ پہنچا سکتا ہے، وسیع ربی کل شعین علما، اور اس نے اپنے علم سے ہر شے کا میرے رب نے احاطہ کیا ہوا ہے، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے، غور و فکر نہیں کرتے، وکیف اخاف ما اشرکتم، اور میں کیوں جو ہے وہ تمہارے معبودان باطل جن کو تم شریک کر رہے ہو ان کا میں خوف رکھوں، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے، یعنی تم تو نہ ڈرو اللہ سے اور میں تمہارے معبودان باطل سے ڈروں، یعنی تم اللہ کا کوئی خوف نہیں رکھتے کہ جو کہ اصل جو ہے وہ مالک ہے، پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات کا جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس کا تمہیں خوف نہیں اور مجھے کہہ رہے ہو کہ میں خوف کروں تمہارے معبودان باطل سے. انکم اشرکتم باللہ, وہ ہستیاں کی جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو, ما لم ینزل بھی علیکم سلطانہ, یعنی وہ شرک ہے جس کی کوئی سند تم پر اللہ نے نہیں اتاری, شرک کی کوئی دلیل نہیں. مشرکانہ جو بھی عقائد رکھنے والے تھے, جب بھی ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ دلیل کیا ہے شرک کی, کیوں معبودان باطل کو پوچھ رہے ہو, تو ہمیشہ سے ایک دلیل وہ پیش کرتے رہے کہ بھئی ہمارے آبا و اجداد یہ کرتے ہوئے آ رہے, بس اور کوئی دلیل نہیں, نہ عقلی دلیل نہ نقلی دلیل. آج بھی جو بھی مشرکانہ عقائد جو بھی ہمارے معاشرے میں پھیلے میں قبر پرستی ہے اور دیگر, لہذا آپ پوچھیں تو ایک ہی جواب ملے گا, بھئی ہمارے اسلاف سے یہ چلا آ رہا ہے, ہمارے ابا اجداد نے یہ کام کیا تو ہم کیوں نہ کریں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہی بات فرمائی گئی کہ کوئی سند نہیں ہے کہ جو کہ اللہ نے تم پر اتاری ہے شرک کی. اب ذرا سرچنگ کوئسچن کے انداز میں جھنجھوڑا جا رہا ہے, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو کون ہے کہ جو ان دو فریقوں میں زیادہ حقدار ہے امن کا؟ بھئی ایک فریق کون ہے, ایک گروہ کون ہے کہ جو کہ ہزار خداؤں کو پوچھنے والا ہے, اور دوسرا فریق گروہ کون ہے کہ جو ایک اللہ کو پوچھنے والا ہے؟ تو سرچنگ کوئسچن کیا جا رہا ہے سوالی انداز میں, غور و فکر کی دعوت, کہ تم ہی بتاؤ کہ دونوں فریقوں میں سے کون حقدار ہے امن کا, امن میں کون ہے زیادہ, جو ہزار خداؤں کو خوش کرنے والا ہے وہ زیادہ امن میں, یا جو ایک اللہ کو خوش کرنے والا ہے؟ جو ہزار خداؤں کو پوچھنے والا ہے, ایک خدا کو راضی کرے تو دوسرا ناراض, دوسرے کو راضی کرے تیسرا ناراض, تیسرے کو راضی کرے پہلا ناراض, وہ تو یعنی امن سے جو ہے وہ آری ہوگا, لیکن وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, لہذا وہ ایک اللہ کی جو عبادت ہے وہ ساری غلامیوں سے اور مشرک جو بھی عقائد ہیں اس سے آزاد کر دیتی ہے بندے کو, امن میں لے آتی ہے. وَهُمْ مُحْتَدُونَ, اور فرمایا جا رہا ہے کہ ان کنتم تعلمون, اگر تم جو ہے وہ جانو, تو ذرا بتاؤ کہ کون زیادہ امن میں ہے دونوں فریقوں میں سے. آخری آیت ہے, فرمایا کہ الَّذِينَ آمَنُوا, بے شک وہ لوگ کی جو ایمان لائے, وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو, اولئک لہم الامن, تو وہی ہیں کہ جو امن میں ہیں, وَهُمْ مُحْتَدُونَ, اور وہی ہدایت یافتہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ آیت پڑھی صحابہ کرام کے سامنے, تو صحابہ کرام لرز گئے اور سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ بھئی اللہ کے رسول, اہل ایمان میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ اس نے کبھی ظلم ہی نہ کیا ہو, یہاں تو یہ ہے کہ جس نے ایمان لایا اور ظلم کو جو ہے وہ ایمان سے نہیں ملایا, ظلم کی ملاوٹ نہیں کی, تو کوئی نہ کوئی ہم میں سے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے ہمارے ذات سے, تو کون اس سے بچا ہوا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ کوئی عام معنوں میں وہ ظلم نہیں ہے, وہ ناانصافی نہیں ہے, بلکہ یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے. جس طرح سے سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کی جو بھی حضرت لقمان کی جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو, اس میں بھی یہ بات ہے نا کہ ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ظلم قرآن مجید میں اکثر و بیشتر شرک کے معنوں میں آئے, الا یہ کہ جو سیاق و سباق ہے وہ کوئی اور معنی جو ہے متعین کر دے, تو اکثر جو ہے وہ ظلم کے معنی شرک ہوتے ہیں. جس طرح سے یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ یہاں ایمان کے ساتھ ظلم ملا دینا مطلب کیا ہے, یعنی شرک نہ کرے, ایمان پر جو ہے وہ خالص ایمان کے ساتھ وہ ڈٹر ہے. تو اولئک لہم الامن, تو یہی ہیں کہ جو کہ امن میں ہوں گے, وہم مہتدون, اور یہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور شرک کی ہر غلاظت سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.